اگر یہ اعلانات ہوتے رہتے کب تک؟ جب تک سورج شروع نہیں ہو جاتا مجھے پڑے مسلسل بغیر اس میں کہہ پائے عام اتنے عام ہے ہر شخص کے لیے. اور یہ اعلان آپ مانے دنیا کے پر اب کس طرح جب یہ حدیث ہمارے سامنے آئی تو آپ دیکھیے اس میں ایک پہلو نکلتا ہے جو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. یہ قرآن مجید میں آیا ہے یا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اے ایمان والو تم اپنی جانوں کی فکر کرو, یہ لازم ہے کہ اپنی جانوں کی فکر کرو, اور نہیں نقصان پہنچا سکے گا تمہیں جو برا ہے جب کہ تم ہدایت پر ہو. اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایک ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اپنی جانوں کی فکر کریں. لگے جان کی فکر جو ہے ایک تو یہ ہے کہ جناب جان کی فکر جو ہے اپنی صحت کا خیال رکھیں, ہم تمام امور ان کاموں سے بچیں جس سے ہمیں حادثہ ہونے کا خطرہ ہو اپنی جان لیے. لیکن اصل یہاں کی جان کا مفہوم ہے وہ یہ کہ گناہوں سے بچو, کسی اس کام کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ جس سے تمہیں نقصان ہونے کا دے جاؤ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی ایسی نیکی نہیں چھوڑی نہ چھپا کے رکھی کہ جس سے تمہیں فائدہ نہ ہو, اور کوئی ایسا گناہ جس کے چہرے سے نقاب نہ ہٹا دیا ہو کہ جس سے تمہیں نقصان پہنچے. ہر چیز تمہارے سامنے واضح رکھ لیے. وہ تمام راستے, وہ تمام باریکیاں, وہ تمام چیزیں جو تمہیں منزل مقصود پر پہنچا دے وہ بھی تمہیں بتا دیا گیا, اور وہ تمام چیزیں جس سے تم راستہ بھٹک سکتے ہو ان چیزوں کو بھی یاد کر دیجیے. جب تمہارے سامنے بہادری نہ ہوں مجھے دونوں راستوں کا شعور موجود ہے تو اب یہ تمہاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی جان کی فکر کرو, اپنے آپ کو بچاؤ, اپنی سیرت و کردار کو بچاؤ, اپنی شخصیت کو بچاؤ, اپنے ایمان کو بچاؤ, اپنے سپنے کو بچاؤ. ان تمام چیزوں کی حفاظت تمہاری اپنی ذمہ داری ہے. اور اگر تم ایسا کرو گے تو جان لو کوئی بھی گمراہ راستے بھٹکا ہوا تمہیں راستے میں ہٹا نہیں سکتا, تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا. اس لیے گمراہ نہیں کر سکتا کہ تم مسلسل اعمال کے ذریعے صحیح عقائد پر ہمیشہ استقامت کے ساتھ رہو گے. جب تم صحیح عقائد پر استقامت سے ڈرے رہو گے تو جان لو پھر کتنی بھی بڑی گمراہی آ جائے تمہیں بھٹکا نہیں سکتی. کوئی لاکھ کہتا ہے کہ پاکستان ڈالر بجلی ہوتا پڑھ کے ہو جاؤ تم گمراہ نہیں ہوگے, اس رات کو کچھ بھی نہیں ہوتا تم نہیں سمجھ رہی, کیونکہ تم صحیح عقائد کرو, تم بہتر عقائد کرو. تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب گداری کا حکم دیا. آج دوپہر صبح کے وقت میں ایک جگہ اسی موضوع پر بات کر رہا تھا, مجھ سے کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک دفعہ پاکستان جانا ثابت تو بار بار آتی ہے. بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انت میں مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی کدو جو ہے وہ بہت شوق سے کھاتا ہوا دیکھا. انت میں مالک نے ہمیشہ اپنے اوپر فرض کر لیا کہ ہمیشہ لوکی فرماتے تھے گھر میں, اسی دفعہ دے گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس لیے نہیں گئے, جمعے کو میں نے یہ بات بیان کی کہ شابان کے روزے آپ کو بہت پسند تھے. حدیث میں آتا ہے کہ بڑی محبت کرتے تھے آپ اس مہینے میں روزہ رکھنے, مگر آپ کبھی چھوڑتے تھے اور کبھی رکھتے تھے. اس کی بنیادی وجہ آپ کی اپنی امت سے محبت تھی. ایسا نہ ہو کہ میں ہر سال شابان میں روزہ رکھوں میرا پروردگار عالم شابان کے روزے نے میری امت پر فرض کرا دی, میں ایک ہی دفعہ پاکستان گیا اس لیے کہ میری امت کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. ایک بار تھوڑا جو محبت کرنے والے ہوں گے میرے اس عمل کو حجت بنا کر ہر سال پر نقصان جائیں گے, اور جو تین و سات اور شریف میں تھوڑے رہیں گے بس وہ دیکھیں گے ایک ہی دفعہ گئے اس کے بعد گھر میں تھوڑے سوتے رہیں گے. تو محبت کے راستے ہیں, یہ تو پیار کا راستہ ہے, یہ تو قلبی وابستگی کا راستہ ہے جس راستے پر صحابہ کرام کرے. صحابہ نے کبھی نہیں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیل ہمیشہ کیا یا ایک دن کیا, پر صحابہ یہ دیکھتے تھے کہ آپ نے کیا اس لیے ہم نے کرنا ہے.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری,
حاصل نہیں کیا. میں آج تو حضور کی زندگی میں ایک دفعہ آئی, سترہ سال آپ آج میں زندہ رہے, آپ نے کوئی بات نہیں کی, وہ بھی دیکھ رہے ہیں بیچ میں ایک ہی مرتبہ تصدیق کی, قیامت تک سال دنیا تصدیق کے لگ سے ہوں گی, ایک ہی دفعہ تو تصدیق کی. آج جب تک ابو بکر صدیق کا نام منہ سے نہ نکلے قسم با خدا نام ہی مکمل نہیں ہوتا. میں نے تو کسی کو اپنے یہ ابو بکر کہتے ہیں بتائی ابو بکر صدیق, ایک یہ محمد, یہ صحابہ کے لیے ایک دفعہ کا کرنا یا دو دفعہ کا کرنا یہ ان کے لیے حجت ہوتی تھی, حجت کا سوال. بس اب انہوں نے اپنے اب یہاں پہ قرآن مجید کی آئے سماج سمائی اس کے آگے تھوڑا ظلم جائیں کل یا لگا یہ ترین افراد الا انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. کیا فرمایا سورہ زمر میں, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم و زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نامید مت ہونا, یقیناً اللہ تمہارے گناہوں کو وقت دیتا ہے, بے شک وہ بہت بخشنے والا بڑا ہی مہربان رہی ہے. جو آج کی رات ہے ویسے تو پورا سال ہی اس کی رحمت اپنے دریائے کرم اپنے جوش پر رہتی ہے, مگر ان دو راتوں میں لا تقنطوا من رحمت اللہ اپنے پورے تمام کے ساتھ دنیا پر اجلال کرواتی ہے. پوری رحمت میری رحمت سے مایوس مت ہونا. میں نے کچھ تفاصیل اس میں دیکھی, مجھے لگ جائے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا, تو مختلف بہت دیکھی جس میں پیر کرم شاہ صاحب علامہ کی ضیاء القرآن ہے, علامہ جلال الدین پیر کی رحمۃ اللہ علیہ کی قرب منشور ہے, علامہ اسماعیل حق کی رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیل رجوع بیان ہے, اور شیخ احمد رفائی کی تفصیل رفائی ہے. تقریباً سب نے اللہ کی رحمت ہی کا تذکرہ کیا. خدا یقین جانے کہ یہ سب پہلے نے لکھا ہو, لیکن میری زندگی بھی تو خیال آیا کہ قرآن کے سب جگہ موجود ہے وما خلنا کا اتنا پسندی لا رہی ہے. میری رحمت سے مایوس مت ہونا, کیا مطلب؟ میرے نبی سے بھی مایوس مت ہونا. فاضل بری جہاں مدار نے کتنی خوبصورت بات کی, اللہ کیا جہنم اب بھی سر نہ ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کس لمحہ سے سبق بتایا, فرمایا میرا حبیب وہ ہے کہ اس کی ذات سے کبھی مایوس مت ہونا, اس لیے کہ اگر ان کے ہاتھ ٹوٹ جائے تو وہ سمندر پر پرور دیا کی بخش تمہاری مدد کرے. اور قرآن مجید سورہ نساء میں یہی مضمون موجود ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو اور اللہ سے بخش چاہو اور حبیب میرے حبیب کے دربار میں آ جاؤ, اور اگر یہ بھی تمہارے لیے بخش چاہے تو پرور دیا تم پرور کیا آنا تو تم بڑا غفور رحیم بڑا موقع کرنے والا کون. اب دیکھیے اس آیت کے بعد ایک اور چیز سماعت فرمائی ہے, صحیح سماعت فرمائی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ترمذی ابن ماجہ ابن ابی دنیا کی روایت حضرت انس بن مالک کے راوی فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے. نوجوان کی حالت بڑی خراب, سہنے کے انتقال کے قریب تھا, آپ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے, موت و حیات کی کشمکش میں تھا. آپ نے فرمایا کہ تم نے اس وقت کو کیسا پایا, یعنی کیسا محسوس کر رہے تم یہ وقت؟ اس نوجوان نے کہا, ہمارے نوجوان کہنے لگا کہ میں اپنے گناہوں سے بھی خوف کھا رہا ہوں اور میں پروردگار عالم سے امید بھی رکھتا ہوں, میں گناہوں سے خوف بھی کھا رہا ہوں اور اپنے پروردگار عالم سے امید بھی رکھتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ کسی بندہ مومن کے دل میں جب یہ دونوں کے احتیاط ایک ساتھ جمع ہو جائیں, خوف اور امید, تو تو آپ نے فرمایا جب جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی امید کے مطابق عطا کرتا ہے، یعنی خوف سے امان دیتا ہے اور امید پر سبق دیتا ہے. آج کی رات خوف اور امید کی رات ہے. جب ایک تو دل میں تمنا یہ ہے کہ پروردگار عالم کا آج عام اعلان ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، ہے کوئی شفا مانگنے والا، جس کی جو بھی حاجتیں ہیں وہ تمام حاجتوں کے اعلانات ہوتے ہیں، اور دوسری ہی طرف انسان کا ضمیر اس کو اندر سے کھٹو کے لگاتا ہے کہ تو اور ہم طلبا تیرے ضمیر ناپاک ہاتھ اور پروردگار عالم کی بارگاہ، تیری زبان اور تیری تسبیحات، تیری پیشانی غرور و تکبر کی اور پر پیدا، تیرے امان اور اللہ کا دربار، تیرے قدم اور پروردگار عالم کا گھر، یہ اندر سے ایک تخت اس کو گھائل کرتی رہتی ہے. بس یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو اسی کو ایمان کی علامات کے سب سے خوبصورت ایمان کہا گیا. اور پروردگار عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سب سے یہ فرمایا گیا کہ جس میں یہ دو چیزیں ایک ساتھ پیدا ہو گئے اللہ تعالیٰ اس کے خوف سے اس کو امان دیتا ہے اور اس کی امید پر عطا عطا فرما دیتا. ایک اور حدیث سماعت فرمائیے، امام احمد کی مسند امام احمد، امام احمد ابن حنبل کی کتاب، حضرت معاذ ابن جبل کے راوی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ اللہ عز و جل قیامت کے روز اہل ایمان سے سب سے پہلے کیا ارشاد فرمائے. ہاں مجھے بتائیے اللہ کی ذات، اس کی صفات، قیامت کی منظر کشی، مجھے دین کی ایک بات بتا دیں جو چھٹی ہوئی ہو، ایک بات، قبر میں کیا ہوگا، عالم برزخ میں کیا صورت حال ہے. تو کوئی بات تو ایسی نہیں ہے جو چھٹی ہوئی ہے. پھر حیرت ہوتی ہے کہ غیب کیا ہے اور علم کیا ہے، کیا چھپا ہوا کیا ہے جس پر جھگڑا ہے، چھپا ہوا کیا ہے جس پر اختلاف ہے. ایک بات تو بتائیے کہ جناب یہ ہمیں نہیں معلوم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ رسول کے پاس نہیں تھا. ایک بات، کوئی ایک گوشہ قرآن کی، ایک آیت اللہ کی صفات، اس کی ناراضگی، اس کی قدر، یہ ساری باتیں قیامت کی منظر کشی، حوالات و جوابات، کب کیا ہوگا، کچھ تو چھپاوٹ ہے. کس کو کہتے ہیں کیا ہے چھپا؟ جب کچھ بھی چھپا ہوا نہیں تو یہ بحثی بے معنی ہے، یہ گفتگو ہی وقت کا گیا ہے، یہ عقیدہ ہی اپنے ایمان کو غارت کرنے والی بات. اب فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے پہلے پروردگار عالم کیا گفتگو کرے گا اور تم کیا جواب دو گے. ابھی تو قیامت ہوئی نہیں، ابھی تو بات ہی نہیں، ابھی تو کلام نہیں ہوا، ہونا ہے. ایک بات ہو جائے، ایک بات ہو جائے تو عقل میں آتا ہے نہ ہو چکی ہے اس لیے بتا دی. جس چیز ابھی ہوئی نہیں، جس چیز کا ابھی وجود ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں علم دینا، اس علم کو آپ کس مقام پر لے کر جائیں گے، کیا کہیں گے، کیا کتابوں میں لکھتا ہوا علم کہیں گے. یہ تو علم وہ ہے جو ابھی ہونا ہے، جس چیز کو ابھی ہونا ہے اس علم پر کس لفظ کا اطلاق ہوگا، کسی کو تو غیب کہتے ہیں، چھپی ہوئی بات کہتے ہیں. فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کیا ہوگا. فرماتے کہ اہل ایمان سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو اللہ عرض کرے، اللہ تعالیٰ کہ اللہ عز و جل مومنین سے فرمائے گا کیا تم میری ملاقات کو پسند کیا کرتے دنیا میں، کیا تم میری ملاقات کو پسند کیا کرتے. پر مومنین ہم کریں گے، کیا کریں گے، ہاں ہمارے پروردگار ہم پسند فرماتے تھے تیری ملاقات. اللہ عرض کرے گا، وہ عرض کریں گے ہاں، اس لیے کہ ہم تیری طرف، اللہ پر فرمائے گا کہ کیوں پسند فرماتے ہیں. تو اب دو بات کریں گے، ہم اس لیے پسند فرماتے تھے کہ تیری طرف سے ہمیں معافی کی امید تھی اور مغفرت کی امید رکھتے ہوئے ہم تیری بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں کہ تو معاف بھی کر دے گا اور ہماری مغفرت بھی کرے گا. یہاں سامنے محترم بڑی خاص قبر کی بات ہے جو بات کرنا چاہتا ہوں. وہی دلوں کے حال تو ہر کوئی کچھ بہت اچھے جانتا ہے, نہ آپ میرے دل کا حال جانتے ہیں نہ میں آپ کو ملتا, لیکن یہ بات میرے خیال میں کسی حد تک سچ ہے کہ مرنے پر رہنے علم ہے سب پورے علم ہمارا بہت کس انسم کو ملاقات کا شوق کسی کسی دل میں مطلب دل آپ بہتر جانتے ہیں لیکن یہ خرابی اور خامی ہے. پوری قیامت آئے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, قبر میں سب, یہ سارا علم ہمارے پاس ہے, لیکن اس سے جو ملنے کا جذبہ ہوتا ہے نا, اس سے ملنے کی جو طرف ہوتی ہے, اس سے اس کی طرف جانے کا جو ایک ولولہ ہوتا ہے, شاید وہ کہیں کھوتا رہے. دلوں میں ہے تو اگر نہیں ہے تو میں ان لوگوں کو سوال نہیں کروں, دل کے دلوں میں یہ چیز نہیں ہے, ان سے پھر سواری جو ملنا ہی نہیں چاہتا اس سے سوال کرتا, جو کبھی تڑپا ہی نہیں اس سے پوچھنا چاہتا, جو ملنے کے لیے کبھی رویا ہی نہیں اس سے بات کرتی. دنیاوی طور پر بھی ہمارے اصول ہیں نا کہ جو بالکل بار بار ہم سے ملنے چلا آتا ہے, بڑی محبت سے آتا ہے, ہم صرف اس سے بڑا عزت کرتے ہیں, پوچھتے ہیں اس سے اے آپ اس کام سے شروع میں اتنی محبت کیوں کرتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ملنے کا ایک طرف تک جذبہ ہی نہیں ہے, کہ سوال تھوڑی ہوگا ہم جیسے نالائق ہوتے, ان سے سوال ہوگا جو طلبتے ہیں. پروردگار سوچے گا کیوں اتنا طلبتے کیوں تھے, فرمایا پروردگار اس امید پر اس سے ملنے کی امید رکھتے تھے کہ تو ہماری مغفرت کرے گا ہمیں بخشے گا. جب وہ یہ جملہ کہیں گے تو پروردگار فرمائے گا بس وجبت لکم مغفرتی, بس تم پر آج مغفرت واجب ہو چکی. تم طلبتے تھے نا, جو اللہ کے لیے تڑپے اس کی تڑپ ضائع نہیں رہے گی, جو اس کے لیے روئے اس کا آنسو ضائع نہیں جائے گا, جس کے رونگ سے زندگی میں ایک دفعہ بھی اس کی محبت میں کھڑے ہو گئے, یہ اس کی حرکت کبھی ضائع نہیں جائے گی. ہر عمل بڑی باریکی اور گہرائی کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے, ضائع نہیں جائے گی. اس کی محبت یہ ایسی چیز ہی نہیں جو کہیں کھو جائے گا. اس کو یاد رکھنے والے فرشتے بھی بہت ہیں اور سب سے بڑھ کے پروردگار آ گئے. اب آئیے اور آگے کرتے ہیں, ان رات اس رات میں کیا ایسا عمل ہے جو ہمیں کرنا چاہیے اور اس طرف سے آتا ہے. ابن ماجہ کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جو دعائیں کرتا ہے, صاحب تو دعائیں بہت ہوتی ہیں, بندہ جو دعائیں کرتا ہے ان میں اللہ انی اسعلو العفو والعافیۃ, اے میرے اللہ میں تجھ سے اپنی عافیت کا سوال کرتا ہوں, اے اللہ میں تجھ سے اپنی خیر و عافیت کا سوال کرتا ہوں. جو بندہ یہ دعا کرتا ہے, حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا سب سے جامع ترین دعا ہے. اللہ سے عافیت کا طلب کرنا, اور اس وقت جو معاشرتی صورت حال ہے اس وقت سب سے زیادہ عافیت کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ جو چیز اس معاشرے سے اٹھ گئی, ناپید ہو گئی, وہ عافیت ہے, خیر و عافیت. جہاں دیکھے انتظار ہے, جہاں دیکھے فساد ہے, جدھر مڑ جائے ادھر ہی آپ کو حالات سرکار اور نظر آئے. اب سب سے زیادہ آپ لوگوں کی نظر خیر و عافیت کی, دعا کو مدد کے ساتھ اللہ سے عافیت مانگو. اس لیے کہ حدیث کے مطابق ایمان لانے کے بعد جو سب سے بڑی نعمت پروردگار عالم امت کو عطا فرماتا ہے وہ عافیت. امن سکون ہے ایمان لانے کے بعد جو سب سے بڑی نعمت شریعت اندر ہے. اب آئیے, اس رات کچھ لوگ اللہ کی یاد میں رو بھی پڑتے ہیں. ان رونے والوں کا ایک بڑا سوال ہے, ان کا رونا جہاں ان کے لیے سود مند ہے وہاں ہم جیسے پتھر دل والوں کے لیے بھی مہربانی کا سبب بن جائے. اتنی طاقت ہے آسمان، اتنے زوراور ہیں آسمان، اتنی پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی قدر و منزلت ہے ان آسمان. حدیث سنا سمائی حضرت زید ابن ارقم اس کے راوی، ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دوزخ کی آگ سے میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ گھر میں اگر آگ لگ جائے تو فوری طور سے پانی کا خیال ذہن میں آتا ہے، پانی لائی. اب دوزخ کی جو آگ ہے وہ یہ دنیاوی پانیوں سے بجھنے والی نہیں ہے، اور تو آگ ہی کے ساتھ اس آگ کو بجھانے کا جو پانی ہے وہ صرف آگ ہے، صرف وہ بھی یہ قطرہ ہے مگر دنیاوی سمندروں پر بھاری ہے. اس لیے کہ یہ جو پانی دنیا میں موجود ہے یہ تو اللہ کی تخلیق ہے، جو اللہ نے بنائی وہ کیسے سے مل کر بن گیا. یہ جو آنسو آتا ہے اس میں سوائے اور کوئی رنگ نہیں، یہ آنسو دراصل اللہ کی محبت اس کے خوف کا رنگ ہوتا ہے، اس کے خوف کی محبت کا پانی ہوتا ہے. اور جو اس کی خوف اور اس کی محبت کا پانی ہو وہ پانی دنیا کے تمام پانیوں پر بھاری ہے. اس کی طاقت کا یہ اندازہ لگائیے کہ جہنم کی آگ دنیا کے سارے سمندروں سے نہیں بجھے گی، اگر بجھے گی تو ایک مومن کی آگ سے گرے ہوئے قطرے سے بجھے گی. یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ میں جہنم کی آگ کو کیسے بجھا سکوں؟ اب یہ سوال کوئی ہم سے کرتا ہم تو کہتے نماز پڑھو بھائی، قرآن بھی نہیں پڑھتے. انہیں تو معلوم ہے نا کون سی چیز کا نقصان ہے، اللہ نے مکمل علم کے ساتھ بھیجا ہے، مکمل علم کے ساتھ. آپ نے کہا آپ نے بنایا اس کو جس شخص نے سوال کیا، آپ نے بنایا کہ اپنی آنکھوں کے آنکھوں کے ذریعے جہنم کی آگ کو تم بجھا سکتے ہو، اپنے آنکھوں جو تمہیں آنکھوں آنکھوں تو آتے ہیں اس سے جہنم کی آگ کو بجھا سکتے ہو. پھر بتایا کیونکہ جو آنکھ خوف خدا سے روتی ہے ابھی صرف اس پر جہنم کی آگ آرام قرار دی جائے، آرام ہے، آرام کا لفظ ہے ابھی پر آگ کو چھوئے گی نہیں جہنم کی آگ، اس لیے کہ اس آگ میں بھی شعور ہے، وہ جانتی ہے کہ یہ آگ اس آگ سے میرے پروردگار عالم کی محبت اور اس کے خوف میں آنکھ سے گرے. آگے دیکھیں امام بیہقی کی روایت، ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، ایک صحابی بالکل آپ کے سامنے بیٹھ کر اس خطبے کو سن کر زار و قطار ہو گئے، بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں دیکھ کر فرمایا، فرمایا کہ اگر اس وقت کوئی ایسا شخص آ جائے کہ جس کے سر پر پلک گوش بڑے بڑے پہاڑوں جتنے گناہ لگے ہوئے ہوں، اس وقت آ جائے تو اس شخص کے رونے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جائے. پھر آپ نے اس کی ایک وجہ بیان کی، وہ بھی سنیے وجہ کیا تھی ان کا اور کتنی خوبصورت وجہ سامنے آئی. آپ نے فرمایا کہ یہ جو شخص رو رہا ہے یہ صرف تنہا نہیں رو رہا، اس کے رونے کے ساتھ فرشتے بھی گریہ‌داری کر رہے ہیں، اس کا رونا ایسا رونا ہے کہ فرشتوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور وہ اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں. کیا دعائیں کرنے فرشتے فرماتے ہیں، اے ہمارے پروردگار عالم اس رونے والوں کی سفارش ان کے حق میں قبول فرما دے جو نہیں رو رہے، اس رونے والے کی سفارش ان کے حق میں قبول فرما. یہ رو رہا ہے نا اپنی ذات کے لیے رو رہا ہے، امت مسلمہ کے لیے رو رہا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے رو رہا ہے، ان کے لیے اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا، اے میرے پروردگار عالم اس شخص کی سفارش اس شخص کے آنسو ان کے کے حق میں بھی قبول فرما جن کی آنکھوں میں آنسو ہی نہیں. ایک رونے والا سب کو بخشوا کر دے گا. اور تم شفاعت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کی یہ طاقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہوگا؟ مقام شفاعت کیا ہوگا جس کو ہم شفاعت کبرا کہتے ہیں؟ آپ کا رنگ ہے. اور جب انسان جی اور جاری کرتا ہے تو حدیث سے ہمیں پتا لگا کہ فرشتے بھی اس کے رونے پر ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے. کیا منظر ہوتا ہو؟ آئیے سامنے محترم، مسلمان کو اب اور دوسری طرف لے جاتے ہیں، قبرستان کی طرف. اب قبرستان جاتے ہیں لوگ کی طرف. اس پر تفصیلی بیان کو انشاءاللہ جمعۃ المبارک کو میں کروں گا. حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ضرور تفصیل دار شروع کیے ہیں، لیکن ابھی ضمن کچھ چیز دیکھیے. قبرستان جانا کیوں ہم جا رہے ہیں؟ کیا ہے ایسا قبرستان؟ اگر بظاہر کچھ لوگوں کے نظریات اور عقائد کو لے لیں تو وہ تو کہیں گھر میں پڑے ہو جاتے ہیں، کیا کریں گے؟ مٹی پر جاتے ہیں. جو خالی قبروں پر جا کر جہاں ہڈیاں ہیں، جہاں پھٹے پرانے کپڑے ہیں، وہاں جا کر کیا کریں گے؟ کیوں لوگ جائیں گے؟ اپنے گھر میں پڑھ لیں گے، پاتے پڑھ لیے، ضروری ہے کیا قبرستان جائیں گے؟ اب یہ جو عقیدہ ہے، میرا سنکیت بات اور بڑی خطرناک بات، سورۃ المؤمن اور سورۃ صافات این کافروں کا عقیدہ ہے. کافروں کا عقیدہ کیا ہے؟ معلوم ہے کفار یہ کہا کرتے تھے مسلمانوں کو، اذا کنا اذا متنا کنا ترابا، کیا جب ہم مٹی، مر کر مٹی ہو جائیں گے، کیا جب ہم مر کے زمین میں مل جائیں گے، ہماری سب مٹی میں مل جائے گا، تب اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، ہمارے آبا اجداد کو دوبارہ اٹھائے گا؟ مر کر مٹی ہونے کا عقیدہ قرآن میں مشرکین کا بیان کیا گیا دو مقامات. میں نے بتایا سورۃ صافات اور سورۃ المؤمنون. آئندہ مٹنا سننا قرآن، کیا جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اللہ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا؟ مر کر انسان مٹی نہیں بلکہ اس حیات سے زیادہ اعلیٰ اور ارفا حیات حاصل کرتا ہے. یہ تو کسی حیات نہیں ہے. ایسے کان جو ماں کی آواز نہ سن سکیں، ایسی آنکھیں جو تھوڑا سا دور آگے تک نہ دیکھ سکیں، یہ تو بالکل ایک ختم حیات ہے، بڑی محدود حیات ہے، جس کے ارد گرد ہزاروں قسم کے پہرے لگے. آنکھوں پر پہرا ہے، سماج پر پہرا ہے، قدموں پر پہرا ہے، ہوٹ پر پہرا ہے، جانے آنے پر پہرا ہے. یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ انسان جکڑا ہوا ہے کبھی سنجیوں کے ساتھ. اصل جو آزادی ہے وہ مٹی بننے کے بعد ہے. حیات تو وہ ہے دائمی حیات، جس کو حقیقتا حیات کا لفظ کہہ سکے وہ حیات. یہ حیات کیوں نہیں ہو؟ آئیے وہ حیات کہتی ہے. آپ قبرستان گئے، قبرستان کے دروازے پر قدم رکھا، تنویر کے لیے پیو آئے. سیدہ عائشہ صدیقہ نے بھی جواب پوچھا. ایک اور صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ میں قبرستان سے گزرتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے مردوں سے باتیں کی. آپ نے فرمایا، ادھر قبرستان سے گزرو، کہو السلام علیکم یا اہل القبور. بالکل خطاب جس طرح زندہوں سے گفتگو ہوتی ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا اہل القبور. تم پر سلامتی ہو اے قبروں کے مکین، اے قبروں میں رہنے والوں. آگے دیکھیں کیا فرمایا. یغفر اللہ، اللہ تمہاری مغفرت فرما دے. اللہ تمہیں بخش دے مغفرت. لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بنصری. تم ہم سے پہلے اس مقام پر پہنچ گئے اور بہت